اللہ یہ صبح مدینہ، یہ شام مدینہ، ہمارے حضرت شیخ العرب العجم عارف اللہ حضرت مولانا شاہ کی محمد اختر صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے نعت شریف کے اشعار، یہ صبح مدینہ، یہ شام مدینہ، یہ صبح مدینہ، یہ شام مدینہ، شام مدینہ مبارک تجھے، قیام مدینہ مبارک تجھے، قیام مدینہ، یہ صبح مدینہ، یہ شام مدینہ مبارک تجھے، قیام بلا جانے کیا مدینے گلیوں میں ہر ایک قدم پر، مدینے گلیوں میں ہر ایک قدم پر، مدینہ 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 مدینہ، بڑا دیتا ہے نام مدینہ، بڑا دیتا ہے نام مدینہ، مدینہ مدینہ نگاہوں میں سلطانیت ریچ ہوگی، یہ جو اشعار شان شان آخری تین، یہ پوری نعت شریف کے اشعار تو حضرت والا رحمہ اللہ کے مدینہ منورہ سے واپسی پر ہوئے، یہ جو تین اشعار آخری اب جو میں پڑھوں گا، یہ مسلمانوں کے بلکہ سارے عالم کی دنیاوی اور اخروی کامیابی کی ضمانت ہے، اور جب تک یہ سب کچھ پیدا نہ ہوگا مسلمان کی نہ دنیاوی کامیابی ہو سکتی ہے نہ اخروی کامیابی، دونوں جہان کی کامیابی یعنی دنیا میں ہر قسم کی نعمتوں سے مالا مال ہونا، مثلا رزق کی نعمت، علم کی نعمت، حلم کی نعمت، تقوی کی نعمت، مال کی نعمت، اولاد کی نعمت، جس کو حسنتاً فی الدنیا فرمایا گیا ہے، حسنتاً فی الدنیا اور حسنہ فی الآخرہ، دونوں جہان کے حسنہ، اس میں متعدد حسنہ شامل ہیں، وہ سب کے سب اس کا راز انہی اشعار میں ہے. اگر ہم لوگ ان اشعار سے سبق حاصل کر لیں اور اپنی زندگیوں کو بدل لیں تو دونوں جہان کی کامیابیاں ہم کو مل جائیں گی، اور دونوں جہان کے غموم اور فکروں سے ہم کو نجات مل جائے گی. اور اگر اس پر پورا پورا عمل نہیں کیا تو اسی قدر جس قدر عمل نہ ہوگا اسی قدر اخروی دنیاوی نقصان بھی ہوگا, بے چینی اور بے سکونی بھی ہوگی اور اخروی نقصان بھی ہوگا خدا نخواستہ. اللہ تعالی ہم کو اس پر پورا پورا عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے.
نگاہوں میں سلطانیت ہوگی, نگاہوں میں سلطانیت ہوگی, نگاہوں میں سلطانیت ہوگی, جو پائے گا دل میں پیام مدینہ, جو پائے گا دل میں پیام مدینہ. نگاہوں میں سلطانیت ہوگی, جو پائے گا دل میں پیام مدینہ.
حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا, لا یؤمن احدکم حتی یکون ہواہ تبعا لما جئت به. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, تم میں سے کوئی شخص بھی کامل مومن نہیں ہو سکتا جب تک کہ اس کی خواہشات میرے لائے ہوئے دین کے تابع نہ ہو جائے, دل یعنی دل بن جائے. یہی حضرت والا یہاں فرما رہے ہیں کہ پیام مدینہ نہیں پائے گا بلکہ جو پائے گا دل میں, یعنی اس کی طبیعت شریعت بن جائے, اللہ اور رسول کا جو حکم ہو دل و جان سے اس پہ فدا ہو. جیسے ہی اللہ رسول کا جو بھی حکم سامنے آ جائے اس پر فدا ہو جائے, وہ اس پر مر مٹے, اس کو کر گزرے. اگر اجتناب کا حکم ہے تو اس سے اجتناب کر گزرے, اگرچہ مر جائے لیکن اللہ کو ناراض نہ کرے. اس لیے یہاں جو حضرت نے فرمایا اس پہ غور کیجئے کہ جو پائے گا دل میں, یعنی اس کا دل بن جائے تو بس اس کی نگاہوں میں بادشاہت کیا, ایک بادشاہت کیا, ایک کروڑ بادشاہتیں بھی دنیا کی ہیج ہو جائیں گی.
نگاہوں میں سلطانیت ہوگی, نگاہوں میں سلطانیت ہوگی, جو پائے گا دل میں پیام
جہان کے غموں سے آزاد ہونا ہے تو کیا ہے کہ دل سے ہم غلام ہو جائیں, غلام غلام وہ ہے کہ جو کیوں اور کیا نہیں کرتا. ہمارے حضرت رحمہ اللہ نے قصہ سنایا حضرت حسن بصری رحمہ اللہ کا کہ غلام خرید کر لائے اور لاتے ہی پوچھا کہ اے غلام تیرا کیا نام ہے. اس نے عرض کیا کہ حضور غلام کا بھی کوئی نام ہوتا ہے, جس نام سے مالک پکارے وہی غلام کا نام ہوتا ہے. پھر پوچھا کہ اچھا تو کھانا کیا کھاتا ہے. کہا کہ غلام کا کیا کھانا ہے, جو مالک کھلا دے وہی غلام کا کھانا ہے. اچھا تو پہنتا کیا ہے. کہا کہ جو پہنا دے مالک. غلام کا کیا پہناوا ہے, جو مالک پہنا دے وہی غلام کا. بے ہوش ہو گئے اور جب ہوش میں آئے تو کہا جاؤ میں نے تمہیں آزاد کیا. پوچھا کس خوشی میں آزاد کیا, ابھی تو کوئی خدمت بھی ہم سے نہیں لی, اتنا پیسہ دے کر آپ ہمیں لائے ہیں. کہا کہ تو نے مجھے خدا کی بندگی سکھلا دی. خدا کی بندگی یہی ہے کہ جس حال میں وہ رکھیں اس حال میں بندہ ان سے راضی ہی نہیں بلکہ خوش رہے, اور یہی سمجھے کہ جس حال میں میں ہوں چاہے خدا نخواستہ کتنا بھی ابتر حال ہو جائے, لیکن یہی سمجھے کہ اللہ تعالیٰ نے مجھے پھر بھی بڑی نعمتوں سے نوازا ہے, اس سے بھی برا حال رکھنے کے لائق ہوں میں, تو اس سے بھی پتھر برسانے کے قابل ہوں میں, پتھروں کا عذاب مجھ پر آ جائے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر تم میں بوڑھے لوگ نہ ہوں جن کی کمریں جھکی ہوئی ہیں, مویشی نہ ہوں معصوم بے گناہ مویشی, معصوم بچے دودھ پیتے اور یہ بہائم نہ ہوں, تو تم پر اللہ کا عذاب پتھر کی طرح برسے. یہی سمجھے کہ ہم تو مستحق عذاب ہیں, خدا تعالیٰ نے اپنے کرم سے ہمیں امان عطا فرما رکھی ہے. تو غرض یہ کہ غلام بن جائے, دین کا غلام بن جائے, کیوں اور کیا نہ کرے کہ صاحب یہ جائز کیوں ہے, یہ ناجائز کیوں ہے, یہ فلاں کیا, اس کی کیا دلیل ہے, اس کی کیا وجہ ہے. مستند بات پہنچ جائے اللہ اور رسول کی, بس دل و جان سے اس پر عمل کر بیٹھے. کیوں اور کیا نہ کرے, عقل نہ رہا ہے کہ سود کھلا رہے ہیں لوگ, سود کھا رہے ہیں کہ بھائی بڑی ترقی ہوگی. کوئی ترقی نہیں ہوتی, دنیا گواہ ہے کہ سود سے ہمیشہ زوال لیا ہے. پوری دنیا کی معیشت کو سود نے کھوکھلا کر رکھا ہے, پوری دنیا کی معیشت کو کھوکھلا کر دیا. صرف ہمارے ملک کی نہیں, ہمارے ملک کو بھی سود کھا گیا ہے. اور جہاں جہاں سود ہے سب یہ ظاہر کی ترقی ہے, اندر سب معیشت سب کھوکھلی ہے, کچھ بھی کسی کام کی نہیں ہے. اور ہر آدمی مقروض ہو جاتا ہے, ہر آدمی کو غم لگ جاتا ہے, گن لگ جاتا ہے. فرمایا کہ سود کا ادنا سے ادنا گناہ اپنی ماں کے ساتھ زنا کرنے کے برابر, اتنا بڑا گناہ ہے. اور اللہ اور رسول سے جنگ کرنا ہے, مگر پھر بھی جو ہے عقل لڑاتے ہیں کہ نہیں اگر اتنا لگائیں گے تو ہمیں یہ پروفٹ ملے گا. سود کا نام مارک اپ رکھ دیا ہے, انٹرسٹ رکھ دیا ہے, پروفٹ رکھ دیا ہے. اللہ تعالیٰ ہمیں معاف فرمائے اور تمام احکامات شرعیہ پر دل و جان سے عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. ہو آزاد رب
صدق اللہ مولانا العظیم. فقال رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم مثل الذی یذکر ومثل الذی لا یذکر مثل الحی والمیت, او کما قال علیہ الصلاۃ والسلام. اللہ تعالی نے قرآن پاک میں ارشاد فرمایا ہے کہ خبردار ہو جاؤ. میرے شیخ رحمہ اللہ فرماتے تھے کہ الا حرف تنبیہ ہے, الا اما اور ہا تین حرف ہیں حرف تنبیہ کے, کہ کانوں سے غفلت کی روئی نکال کر دل کے کانوں سے سنو. خبردار. الا بذکر اللہ تطمئن القلوب, کہ اللہ ہی کے ذکر سے. میرے شیخ فرماتے تھے یہاں ہی لگانا ضروری ہے, یعنی دونوں جہان کے اندر یہ سکون کا خزانہ کہیں نہیں ملتا سوا اللہ کی یاد کے. تو فرمایا کہ پوری کائنات میں کوئی ایسی چیز نہیں جو قلب کو سکون پہنچا سکے. الا بذکر اللہ تطمئن القلوب, اللہ ہی کے ذکر سے. خبردار, اللہ ہی کے ذکر سے دلوں کو اطمینان چین ملتا ہے. تو میرے شیخ رحمہ اللہ فرماتے تھے کہ جس طرح کوئی مشین کوئی کمپنی بناتی ہے تو اس کے بعد اس کی دیکھ بھال کے لیے, اس کی مینٹیننس کے لیے تیل وغیرہ لوبریکیشن وغیرہ بتاتی ہے تو کہتی ہے کہ ہماری ہی کمپنی کا یا فلاں کمپنی کا اس میں آپ تیل ڈالیں گے تب اس مشین کی گارنٹی ہے, ورنہ یہ ٹھیک کام نہ کرے گی. تو دنیا جتنے دنیا دار ہیں, دنیا کی فکر رکھنے والے, وہ ہمیشہ اس کا اہتمام کرتے ہیں کہ جو مشین والوں نے کہا ہے کمپنی والوں نے کہا ہے اس کی ہر پروٹوکول پر ویسے ہی عمل کریں. تو یہ تو دنیا کا معاملہ ہوا, لیکن اللہ تعالیٰ ایک ایسے خزانے کی خبر دے رہے ہیں جو کائنات میں سوا ان کے کسی کے پاس نہیں. یہ میرے شیخ رحمہ اللہ نے فرمایا کہ ایک باپ ہے یا دادا ہے, وہ اپنی اولاد کو کہتا ہے کہ دیکھو ہمارے مرنے کے بعد فکر نہ کرنا, فلاں فلاں جگہ ہم نے سونے کی اشرفیوں کی ایک دیگ دفن کر رکھی ہے, فلاں جگہ فلاں جگہ. تو اگر جو ہے وہ بچے خوش ہو جائیں گے کہ بھائی واہ ہمارا کام بن جائے گا, نسلیں ہماری عیش کریں گی, لیکن یہ باپ دادا نے جو خزانہ دیا ہے کبھی نہ کبھی ختم بھی ہو جائے گا. دوسرے یہ کہ اس میں وہ بات تو ہے ہی نہیں کہ چین اور سکون تو مال دولت میں ہے نہیں. لگ رہا ہے کہ مال و دولت میں سکون اور چین بڑے عیش سے گزرے گی, نہیں, عیش سے گزرے گی جب کہ مال ہو یا فقیری ہو, عیش سے گزرے گی جب کہ جب خدا تعالیٰ کی یاد بھی ساتھ ہو, خدا تعالیٰ سے غفلت نہ ہو. اور ہم بتاتے رہتے ہیں, ہمارے حضرت رحمہ اللہ نے ذکر کے دو جز بتائے ہیں, دو جز, تب جا کے ذکر کامل ہوتا ہے. ذکر ناقص ہوگا تو ذکر ناقص یاد اور سکون, ذکر ناقص ہوگا تو سکون بھی ناقص ہوگا, ذکر کامل ہوگا تو سکون بھی کامل ہوگا. میرے شیخ رحمہ اللہ فرما دیتے کہ 100 کانٹے اگر چبھے ہوں کسی کے اور ایک ایک کر کے ہسپتال میں ڈاکٹر نے 99 کانٹے نکال دیے ہیں, تو جب نکال دیے تو اس کے بعد ایک کانٹا رہ گیا, ڈاکٹر نے کہا کہ بھائی بہت وقت ہو گیا, میں تھک بھی گیا ہوں, ابھی آپ تشریف لے جائیے, 2-4 ہفتے بعد آ جانا. تو یہ ایک ہی تو کانٹا رہ گیا, کہے گا کہ یہ ایک کانٹا میرے جسم کو بے چین کیے ہوئے ہے. اسی طرح سے میرے شیخ رحم اللہ فرماتے تھے کہ اگر ایک گناہ کی بھی عادت ہے, عادتاً گناہ ہے, گناہ کرنے کی عادت, اگر ایک گناہ کرنے کی بھی عادت ہے تو سکون نہیں ملے گا, چین نہیں ملے گا, چین ناقص رہے گا, عبادتوں میں مزہ نہ رہے گا, حلاوت نہ رہے گی, دل نہ لگے گا. تو میرے شیخ رحمہ اللہ فرماتے تھے گر گرفتار صفات بدشدی ہم چو دوزخ ہم عذاب سرمدی, کہ اگر تم ایک گناہ میں بھی مبتلا ہو تو تمہیں دوزخ ڈھونڈنے کی ضرورت نہیں ہے, تمہاری ذات خود دوزخ بن جائے گی. میرے شیخ رحمہ اللہ فرماتے تھے کہ گناہوں کی عادت اچھی عادت نہیں ہے, گناہوں سے مناسبت ہو جانا, گناہوں کو گناہ راس آ جانا بڑی خطرناک علامت ہے, بہت خطرناک, کہ جو آدمی کو دیکھو کہ وہ گناہ بھی کرتا ہے پھر بھی خوب ہنس رہا ہے اور گناہوں میں وہ چین ڈھونڈ رہا ہے اور اس کے پاس مال کی بھی خوب فراوانی ہے, جس کو لوگ عام طور پر ہذا من فضل ربی لکھ دیتے ہیں کہ یہ میرے رب کا فضل ہے. فضل تو ہے لیکن یہ فضل بعض اوقات امتحان کے لیے آتا ہے, ڈھیل کے لیے آتا ہے. اس لیے میرے شیخ فرماتے تھے کہ جب کسی کو دیکھو کہ وہ مال بھی خوب آ رہا ہے اور گناہوں میں بھی خوب پڑا ہوا ہے, خوب عیش پرستی کر رہا ہے, تو ڈر جاؤ, اس سے عبرت حاصل کرو کہ یہ اس کو ڈھیل دی جا رہی ہے. گناہ کا راس آ جانا بڑی خطرناک علامت ہے, اللہ تعالی ہم سب کی حفاظت فرمائے. تو میرے شیخ رحمہ اللہ فرماتے تھے کہ اللہ تعالی گناہگار کے اوپر پتھر نہیں برساتے, ظاہری عذاب اس طرح نہیں بھیجا جاتا اور طرح طرح کے عذاب نہیں بھیجتے, بلکہ اس کے دل کو گرفتار کر لیتے ہیں. میرے شیخ فرماتے تھے کہ جب کوئی آدمی جب کوئی بادشاہ کسی دوسرے ملک پر حملہ کرتا ہے اور اس پر قبضہ کرتا ہے تو اس کے کانسٹیبل اور چوکیداروں کو اور گارڈوں کو گرفتار نہیں کرتا بلکہ بادشاہ کو گرفتار کرتا ہے. دل چونکہ جسم کا بادشاہ ہے, اگر گناہ میں ہم مبتلا ہوں گے خدا نخواستہ تو خدا تعالیٰ کی طرف سے دل کی پکڑ آ جاتی ہے, دل پر بے چینی کا عذاب نازل ہوتا ہے, سکون نہیں ہوتا آدمی کو, نیند کی دوائیں کھا کر بھی اس کو سکون نہیں ہوتا, نیند نہیں آتی. بعض لوگوں کو آتی نہیں تھی نیند, مجھے اضطراب سے ان کے کرم نے گود میں لے کر سلا دیا. جب انسان اللہ کو کامل یاد کرتا ہے تو اس کے قلب پر خدا تعالیٰ سکون اور چین نازل فرما دیتے ہیں. اور یہ ایسی چیز نہیں ہے, میرے شیخ فرماتے تھے کہ کوئی زمین میں بورنگ کر کے سکون قلب نہیں پا سکتا. سائنسدان کتنی بھی ترقی کر لیں, کتنا پیسہ کما لیں, کتنی دولت اکٹھی کر لیں اور چاہیں کہ سکون قلب زمین سے کہیں سے پیدا کر لیں, نہیں کر سکتے. اسی لیے خدا تعالیٰ نے فرما دیا اللہ بذکر اللہ تطمئن القلوب. اور میرے شیخ رحمہ اللہ فرماتے تھے کہ ذکر کے چونکہ دو جز ہیں, ایک مثبت ہے اور ایک منفی, جب تک کہ دونوں قسم کا ذکر ہم نہ کریں گے, یعنی خدا تعالیٰ کے احکامات کی پوری پابندی اور ان کو صبح و شام یاد کرنا فرما برداری کے ساتھ, اور دوسرا جز ان کی نافرمانی سے بچنا. یہ دو جز ہیں ذکر کے, جب تک کہ یہ دونوں جز نہیں ملیں گے پورے نہیں ہوں گے, یعنی کہ اطاعت 100% ہو اور گناہوں سے اجتناب. یہ موبائلوں کے اندر لگے رہنا, تصویریں لگانا, کتنے لوگ جھوٹ بولتے ہیں, کہتے ہیں ہم تو موبائل کو ہاتھ بھی نہیں لگاتے, بس رات کو ذرا دیکھ لیتے ہیں. کہ کوئی کہتا ہے کہ ہم بس ضرورت کے وقت کرتے ہیں, جب دیکھو موبائل پہ آن لائن ہے, جب دیکھو گندے گندے سٹیٹس لگائے ہوئے ہیں, پروفائل لگائے ہوئے ہیں. عجیب بات ہے, کہتے ہیں ان کو گناہوں کا احساس ہی نہیں ہے کہ ہم گناہ بھی کر رہے ہیں. یہ ہے گناہوں کا راس آ جانا. خدا تعالیٰ ہم سب کو معاف فرمائے اور ایسی لعنت سے اللہ تعالیٰ ہم ہر مسلمان کی حفاظت فرمائے. یہ گناہ کر بھی رہے ہیں, کہتے ہیں ہم تو کوئی گناہ نہیں کر رہے ہیں, موبائلوں کے اندر خبریں اور یوٹیوب پہ اور ادھر ادھر ہر جگہ کی کھود کرید اور خبریں ان کو معلوم ہیں, جو صبح شام جو ہے وہ ویڈیو کلپس دیکھ رہے ہیں, فنی کلپس دیکھ رہے ہیں, پتہ نہیں کیا کیا کچھ اس میں بھرا ہوا ہے گندگیاں. غرض یہ کہ اپنے اوقات کو ضائع کر رہے ہیں. اب نماز بھی پڑھ رہے ہیں, بھلے تہجد بھی پڑھ رہے ہیں, بڑے میاں ہیں تہجد بھی پڑھ رہے ہیں, لیکن جناب گناہوں کے غلاظت بھی کھا رہے ہیں. ایک طرف اللہ اللہ کر کے اس کا نور حاصل کر رہے ہیں, دوسری طرف گناہوں کا زہر اور گناہوں کی غلاظت بھی ان کے دل میں بھری ہوئی ہے. میرے شیخ رحمہ اللہ فرماتے تھے کہ جس گھر میں کتے اور بلی کا پیخانہ اور پیشاب ہو, کہ کتے نے پیخانہ کیا ہوا ہے, بلی نے پیخانہ کیا ہوا ہے, پیشاب کیا ہوا ہے, تو یہ آدمی کوئی کھانا کھانے کی دعوت کرے اس کمرے کے اندر جہاں یہ پیشاب پیخانہ ہے, تو کوئی بھی وہاں کھانے کو تیار نہیں ہوگا. یہ تو حال عبد اللطیف کا ہے. عبد اللطیف, ہم لطیف کے بندے ہیں, ہمارا یہ حال ہے کہ ایسی جگہ جہاں غلاظت ہے نجاست ہے وہاں کھانے کو جی نہیں کرتا, الٹی آنے لگتی ہے, اکائی آنے لگتی ہے, کہ بھائی پہلے صفائی کرو, پاکیزہ ماحول بناؤ, پھر کھانا کھائیں گے, ذرا خوشبو بھی ہو کمرے کے اندر. تو عبد اللطیف کا یہ حال ہے, تو لطیف کا کیا حال ہوگا جو ہمارا اللہ ہے وہ کتنا پاک ہے. ہم چاہتے ہیں کہ دل کے اندر ان نامحرموں کی شکلیں اور بشکلیں, کتے کا پیشاب پیخانہ, بلی کا پیشاب پیخانہ, وہ بھی ہم دل میں بھرے ہوئے ہوں. غیر محرموں کے تصور, غیر محرموں سے تعلق اور بے تکلفیاں, بے پردگیاں اور بے حیائیاں یہ بھی ہماری چلتی رہیں, اور ہم ہاتھ میں تسبیح لیے تہجد گزار بھی بنتے رہیں. تو میرے شیخ رحمہ اللہ فرماتے تھے کہ ایسا کبھی نہیں ہوگا. ہم خدا خواہی وہ ہم دنیا دوں, این خیالست و محالست و جنوں, کہ تم دنیا داری بھی چاہتے ہو, حسینوں سے تکلف بے تکلفی بھی کرتے ہو, اور نامحرموں سے ملتے جلتے بھی ہو, سلام دعا بھی کرتے ہو, اور گندگیاں موبائلوں میں اور کیبلوں میں بھی سامنے بڑے میاں حجن بھی آواز سن رہی ہیں, چلو بھائی گندگی نہیں دیکھ رہے, عورت جو ہے بیٹھی حجی حجن بھی ہے, ہاتھ میں تسبیح بھی ہے, اور کسی مولانا کا آواز دیکھ رہی ہے, ویڈیو بیان سن رہی ہے. نامحرم کو دیکھنا حرام ہے, اور یہ دین سمجھ رہے کہ ہم دین حاصل کر رہے ہیں. بڑے میاں جو ہے وہ عورتوں کا بیان سن رہے ہیں, عورتوں کو ناک پڑتے دیکھ رہے ہیں, حرام ہے, گناہ کبیرہ ہے, بہت خطرناک گناہ ہے. یہ خدا تعالیٰ کا
غضب نازل نہ ہو جائے. ڈرنا چاہیے کہ جس اللہ اور رسول نے نامحرموں کو دیکھنے سے منع فرمایا ہے ان نامحرموں سے ہم دین کی بات سنیں. یہ تو ایسا ہے, میرے شیخ رحمۃ اللہ فرماتے تھے کہ یہ گناہوں کے آلے ایسے ہیں جیسے کسی نے آپ کے سامنے اپنے بچے کا پیخانہ ایک بہت ہی اعلیٰ چمچے سے اٹھایا, پیخانہ اٹھایا, پیخانہ ہو کر دیا بچے نے, اس چمچے سے اس کو اٹھا کر پھینک دیا, پھر اس کے بعد اسی چمچے کو خوب دھو کر پاک کر کے چمکا کر آپ کے سامنے حلوہ لائے اور وہ چمچہ اس میں رکھ دیا کہ لیجئے حلوہ کھائیے بہت عمدہ, اس پہ بادام پستے کی ہوائیاں بھی ہیں. تو آپ اس چمچے سے کھانا پسند کریں گے, اس حلوے کو ہرگز بھی نہیں کھائیں گے, آپ کو آپ کی طبیعت مالش کرنے لگے گی. تو یوں ظاہری چیزوں کا پاکی ناپاکی کا ہمیں کس قدر احساس ہے, لیکن باطن ہمارا ناپاک اور غلیظ ہے, نجس ہے. ان نامحرموں کے تصورات اور ان نامحرموں کی شکلیں ہمارے قلوب کے اندر بسی ہوئی ہیں اور چھپ چھپ کر ہم گناہ کر رہے ہیں, نامحرموں کو دیکھ رہے ہیں. عورتیں جو ہے وہ نامحرموں کی ویڈیو دیکھ رہی ہیں, انہی کے اسٹیٹس لگا رہی ہیں, پیچھے گانے چل رہے ہیں, کہتے ہیں ہم تو کوئی گناہ نہیں کرتے, پھر یہ مصیبت ہم کو کیوں آ رہی ہے, ہماری روزی میں تنگی کیوں آ رہی ہے, ہر وقت میاں بیوی میں لڑائی کیوں ہے, ہر وقت جو ہے بچے بدتمیزی کیوں کرتے ہیں, ماں باپ سے بد اخلاقی کیوں کرتے ہیں, ماں باپ کو گالیاں کیوں دیتے ہیں اور چوری کیوں کرتے ہیں, جھوٹ کیوں بولتے ہیں جبکہ ہم ان کو مارتے ڈانٹتے بھی نہیں, اور چوری کیوں کرتے ہیں کہ جبکہ ہم تو ان کو کھانا پینا بھی اچھا دیتے ہیں, جیب خرچی بھی دیتے ہیں, پھر بھی ان کو چوری کی عادت کیوں پڑ رہی ہے. دیکھتے نہیں ہیں کہ کس قدر مخرب اخلاق پروگرام ان میں آتے ہیں اور ان کے اندر کیا اخلاقی خرابیاں ہیں, سنتے ہیں لیکن سمجھتے نہیں ہیں, بات کو مانتے نہیں ہیں, اپنی عقل کو لڑاتے ہیں. بلکہ بزرگوں نے جو فرمایا ہے, اپنے وقت کے بزرگ جو فرمائے, جس بات سے منع کریں اس بات سے رک جانا چاہیے. ما آتاکم الرسول فخذوه وما نهاکم عنه فانتهوا, اللہ کا رسول جو تم کو دے دے اس کو مضبوطی سے پکڑ لو, اس پر عمل کر لو, اور جس بات سے میرا رسول تم کو منع کر دے اس سے باز آ جاؤ. نبی تو اس زمانے میں نہیں ہے لیکن نائب رسول ماشاءاللہ الحمدللہ خوب ہیں, اگر ہم ان کی اتباع کریں کیوں اور کیا سے گریز کریں, بلکہ صدق دل سے گناہوں کو چھوڑنے کا ہم ارادہ کریں اور صدق دل سے خدا تعالیٰ کے حضور توبہ کریں اور اپنے ماضی کے مسروقہ مال کو, حرام مسروقہ حرام مال کو اللہ کے دربار میں جمع کرا دیں. میرے شیخ رحمہ اللہ فرماتے تھے کہ جیسے کسی نے چوری کی کسی آدمی کی, اب اس کو خوف پیدا ہو گیا پیشی کا, حساب کا, قیامت کے دن کا, تو آتا ہے بھائی یہ آپ سے غلطی مجھ سے ہو گئی, شیطان نے بہکا دیا تھا, یہ مال میں نے چوری کیا تھا آپ کا, یا آپ کو مال واپس کرتا ہوں, یا تھانے میں لا کر دے دیتا ہے کہ بھائی ہم سے غلطی ہو گئی, تو تھانے دار اس کو معاف بھی کر دیتا ہے, اس کو سلطانی گواہ بھی بنا لیتا ہے, سب معافی تلافی ہو جاتی ہے. اور لیکن میرے شیخ رحمہ اللہ فرماتے تھے کہ عجیب بات یہ ہے کہ دنیا کا مجرم ہمیشہ دوسروں کی نظروں میں گرا ہوا رہتا ہے, معافی بھی مل جاتی ہے لیکن نظروں میں وہ گھٹیا ہو جاتا ہے ہمیشہ کے لیے. لیکن خدا تعالیٰ ایسی کریم ذات ہیں, ایسی مہربان ذات ہیں, ایسی محبت والی ذات ہیں, اپنے بندوں سے محبت کرنے والی, کہ اگر بندہ صدق دل سے معافی مانگتا ہے اور اپنے مسروقہ مال کو اللہ کے سرکار میں جمع کرا دیتا ہے اور دو آنسوؤں کے ساتھ وہ جمع کرا دیتا ہے, چند آنسوؤں کے ساتھ, تو وہ آنسو کے ساتھ جو مال مسروقہ اللہ کے دربار میں جمع کرا دیتا ہے کہ میں نے اللہ اتنی بدنگاہیاں کی, اتنے گندے پروگرام دیکھے, کیبلوں پہ نامحرموں کو میں نے دیکھا, کیا کچھ میں نے نہیں کیا, جتنی برائیاں ہیں, اے خدا یہ بندہ را رسوا مکن گر بدم من سر من پیدا مکن, اے خدا اگرچہ میں سارے دنیا کے اندر سارے عالم میں سب سے برا ہوں, بہت زیادہ برا اور گناہگار ہوں, لیکن اے خدا آپ مجھے مخلوق کے سامنے رسوا نہ کیجئے, اے اللہ آپ مجھے میرے گناہوں کی وجہ سے رسوا نہ کیجئے, پردہ پوشی فرما دیجئے گا. تو روتا ہے آنسوؤں کے ساتھ اور مسروقہ مال تمام ماضی کے گناہوں کو جمع کرا دیتا ہے کہ یا اللہ یہ سب میں نے چوری کیا, اللہم اغفر لی ما قدمت وما اخرت وما اسررت وما اعلنت وما انت اعلم به منی, اے اللہ مجھے بخش دیجئے میرے پہلے گناہ اور میرے بعد والے گناہ, میرے چھوٹے گناہ میرے بڑے گناہ, میرے جان کے گناہ کیے ہوئے گناہ, انجانے میں کیے ہوئے گناہ, اور وہ گناہ جو آپ مجھ سے زیادہ جانتے ہیں.
میں نے کتنے گناہ کیے آپ سے زیادہ کوئی جاننے والا نہیں ہے. تو یہ سب کے سب وہ معافی تلافی سب مال پیش کر دیتا ہے کہ اللہ یہ سارا میرا پوٹلا ہے, سارا میرا پشتارا ہے, اللہ یہ سب آپ کے سامنے حاضر ہے, آپ اپنے کرم سے معاف فرما دیجئے. تو اللہ تعالیٰ نہ صرف یہ کہ معاف فرما دیتے ہیں بلکہ اس کی فائل سے اس کے گناہوں کو بالکل مٹا دیتے ہیں, اور مٹانے کے بعد تو بھائی جگہ خالی رہ جائے گی. میرے شیخ رحمہ اللہ نے فرمایا ان الحسنات یذہبن السیئات, کہ نیکیاں جو ہیں گناہوں کو مٹا دیتی ہیں. تو میرے شیخ رحمہ اللہ فرماتے تھے کہ گناہوں کی جگہ خدا تعالیٰ اپنی مہربانی سے خود صحیفے میں نیکیاں لکھ دیتے ہیں, خود فرشتوں سے نہیں مٹواتے, خود مٹا کر خود لکھ دیتے ہیں کہ فرشتے کہیں میرے بندوں کو طعنہ نہ دیں کہ یہ تم نے تو فلاں فلاں گناہ کی گئے, ہم نے اللہ کے حکم سے مٹا دیا, پھر اللہ نے حکم دیا اس میں نیکیاں لکھ دو. نہیں, خود مٹا دیتے ہیں, فرشتوں کو بھلا دیتے ہیں, زمین و آسمان کو بھلا دیتے ہیں, ان اعضاء کو بھلا دیتے ہیں, اور نہ صرف یہ کہ سب بھلا کر نیکیاں لکھ دیتے ہیں, معاف فرما دیتے ہیں, بلکہ ان اللہ یحب التوابین, اللہ تعالیٰ توبہ کرنے والوں کو اپنا محبوب بنا لیتے ہیں. سبحان اللہ وبحمدہ, کیا بات ہے اللہ تعالیٰ کی معافی کی, کیسے کریم مالک ہیں. مگر پھر بھی ہم شیطان کی پیروی کرتے ہیں جس کو اللہ تعالیٰ نے فرمایا دیکھو یہ انہ عدو مبین, یہ تو تمہارا کھلا ہوا دشمن ہے. الشیطان یعدکم الفقر ویأمرکم بالفحشاء, کہ تم کو فقر سے ڈراتا ہے شیطان کہ اگر تم دین پر چلو گے سارے مزے کرکرے ہو جائیں گے, کیسے رنگین فلمیں دیکھو گے, کیا ایک مزہ کیسے کرو گے, تمہاری زندگی میں مزہ کیسے آئے گا, دیکھو کیسی رنگینیاں ہیں, دیکھو فلاں کیسا اچھل رہا ہے گندی فلمیں دیکھ کر, کیسا مزہ کر رہا ہے, تم بھی ذرا آؤ اس طرف, اور اگر تم ایسا نہ کرو گے تو تم دنیا سے کٹ جاؤ گے. میرے شیخ رحم اللہ فرماتے تھے کہ بھائی چلو مان لیا کہ تم کٹ جاؤ گے, اگر سے کٹتے نہیں ہیں لیکن کیونکہ ہماری پارٹی بہت بڑی ہے, ہم کٹے کہاں, ہم تو جڑ گئے, تمام انبیاء کی یہی پارٹی ہے, تمام صحابہ کی یہ پارٹی, تمام تابعین کی پارٹی, تمام تبع تابعین کی پارٹی, تمام اولیاء اللہ کی پارٹی سے ہم جڑ گئے, اس میں شامل ہو گئے, اتنے بلمبے چوڑے لشکر اور قافلے میں ہم شامل ہو گئے, جنت کے گویا قافلے میں ہم شامل ہو گئے, تو کٹے کہاں. لیکن مان لیا کہ اگر کٹ بھی گئے ساری دنیا سے تو میرے دوستو ہم جڑ کس سے گئے, خالق عالم سے جڑ گئے, دونوں جہان کے پیدا کرنے والے سے جڑ گئے, جو تو میرا تو سب میرا, فلک میرا زمین میری, جو ایک تو نہیں میرا تو کوئی شے نہیں میری. خواجہ صاحب رحمہ اللہ پر جب آوازیں کسی گئیں, ڈپٹی کلیکٹر تھے انگریز کے زمانے کے تھے, جب حاکم الامت تھانوی رحمہ اللہ سے تعلق ہوا اور سب حال حلیہ ظاہر باطن سب بدل گیا اللہ تعالیٰ کے فضل سے اور اللہ کی صحبت سے, تو ایک جگہ جا رہے تھے, لوگوں نے فقرے کسنے شروع کر دیے, کوئی کہہ رہا ہے مؤذن صاحب آ گئے, کوئی کہہ رہے قوال آ گئے, کوئی کچھ کہے کوئی کچھ کہے, تو اللہ والے جو ہیں وہ عوام سے شکایت نہیں کرتے, لوگوں سے شکایت نہیں کرتے, واویلا نہیں کرتے کہ تم یہ ہمیں کیوں ایسا کہہ رہے ہو, بھائی ایسا نہ کہو, غم ہوتا ہے ان کو ان باتوں کا, لیکن اپنے غم کو اللہ سے کہتے ہیں. ساری دنیا کی نگاہوں سے گرا ہے مجزو, جب یہ تانے سنے تو انہوں نے اللہ سے دل ہی دل میں یہ شکایت کی کہ ساری دنیا کی نگاہوں سے گرا ہے مجذوب, تب کہیں جا کے تیرے دل میں جگہ پائی ہے, ہم نے تیرا سودا بڑا مہنگا لیا ہے, سارے عالم کو ہم نے ناراض کر دیا ایک آپ کو راضی کرنے کے لیے. اللہ تعالیٰ ہم سب کو ایسی توفیقات سے نوازے کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو سارے عالم سے مستغنی کر دے اور ایک اپنی ذات سے تعلق ہم سب کو خاص نصیب فرما دے, جس طرح ہمارے حضرت یہ دعا فرمایا کرتے تھے کہ یا اللہ ہم کو, ہماری اولادوں کو, سب دوستوں کو, ان کے اولادوں کو, ہر ہر مسلمان کو, ہر ہر گھر والے کو اے خدایا آپ جذب فرما دیجئے, کیونکہ جذب کے بغیر کام چلتا نہیں ہے. سالک کتنی بھی محنت کرے اللہ کے راستے میں, جب تک خدا تعالیٰ خود ہی اپنا ہاتھ نہ بڑھائیں میرے دوستوں منزل تک ہم پہنچ ہی نہیں سکتے. تو یہی ہے جذب کہ سالک چلتا رہے اور جب خدا تعالیٰ منظور فرمائے اس کو اپنی طرف ہاتھ بڑھا کر اپنا بنا لیں. اللہم کل لنا وجعلنا لك, اے اللہ آپ ہمارے ہو جائیے اور ہم کو اپنا بنا لیجئے. تو میرے شیخ رحمہ اللہ دعا فرماتے تھے کہ اللہ ہم سب کو جذب فرما کر آپ ہمیں اولیاء صدیقین کی خط انتہا عطا فرما دیں, یعنی جو درجہ ولایت نبوت سے پہلے پہلے ہوتا ہے، جس کے بعد صرف نبوت کا مقام ہے، تو ولایت کا مقام جہاں ختم ہوتا ہے وہ ولایت کا مقام، اے اللہ ہم اپنے آپ کو، اپنے مجاہدات کو، اپنی عبادات کو، اپنے ذکر و اذکار کو، اپنی نمازوں کو، اپنی تلاوتوں پر نظر کر کے نہیں مانگ رہے، وہ تو ہم کس قابل ہیں، اے اللہ اس مٹی کے یہ مٹی کس قابل ہے، لیکن ہم آپ کا کرم دیکھتے ہوئے کہ آپ اتنے کریم ہیں کہ نالائقوں پر بھی کرم فرما دیتے ہیں، کریم کے معنی ہی یہی ہیں کہ جو نالائقوں پر بھی کرم فرما دے اور اتنا کرم کر دے کہ جتنا اس کے تصور میں بھی نہ آئے، بے گمان کرم فرما دے۔ اے اللہ آپ کے اس کرم پر نظر کرتے ہوئے، اے خدایا ہم آپ سے یہ ولایت کا درجہ مانگتے ہیں۔ میرے شیخ رحمہ اللہ فرماتے تھے کہ ہم اپنا کام کریں، مانگنا ہمارا کام ہے، دینا نہ دینا ان کا کام ہے، کرم کریں نہ کریں ان کا کام ہے، ہم اپنا کام ضرور کریں، ایسا نہ ہو کہ کل خدا تعالیٰ ہم سے کہیں کہ تم نے ہم سے مانگا ہی کب جو ہم تم کو دیتے، آج ہم مانگ کر اپنا منہ تو پورا کر لیں کہ اللہ ہم نے آپ سے مانگا تھا، پھر جو خدا تعالیٰ ہم سب کو ہم کو عنایت فرما دیں اپنے فضل و کرم سے، اس پر ہم خوش رہیں، تو ہم مانگیں یہ وہ مقام مانگیں، اس سے کم نہ مانگیں، ورنہ کم مانگنے پر بھی حسرت ہوگی میرے دوستوں، کم از کم ہم اتنا کام ضرور کریں کہ خدا تعالیٰ سے ہم دل سے یہ مقام مانگا کریں کہ اے اللہ ہمیں معاف فرما دیجئے اور ہمیں جز فرما لیجئے اور ہمیں اولیاء صدیقین کی خط انتہا عطا فرما دیں، اپنے لیے مانگے، اپنے گھر والوں کے لیے مانگے، بچے بچے کے لیے مانگے اور سارے عالم کے مسلمانوں کے لیے ہم مانگے۔ ہمارے حضرت رحمہ اللہ سے بیت اللہ شریف میں طواف کے دوران ایک صاحب آئے اور عرض کیا کہ حضور میرے لیے خصوصی دعا فرما دیں، تو حضرت نے دعا فرمائی، کہا کہ میرے لیے خاص دعا فرمائیں، تو حضرت ناراض ہو گئے، غمگین ہو گئے، فرمایا کہ بھائی تمہارے لیے خاص کیوں مانگوں، جو اللہ تعالیٰ تم کو دے سکتے ہیں سارے عالم کو بھی وہ دے سکتے ہیں، تو میں سارے عالم کے لیے کیوں نہ مانگوں، تمہارے لیے تم کو الگ کر کے کیوں مانگوں کہ اس کو دے دیجئے اوروں کو نہیں دیجئے، میں تو ہر ہر مسلمان کے لیے مانگتا ہوں، تو اپنے فضل خاص کو ہم سب پہ یا رب عام کر اپنا۔ ہمارے شیخ کا شعر ہے کہ تو فضل خاص کو ہم سب پہ یا رب عام کر اپنا، اپنے فضل خاص کو ہم سب پر عام کر دیجئے، ہر ایک مسلمان کو اے اللہ، بلکہ کافروں کو بھی اے اللہ آپ ایمان کی دولت سے سرفراز فرما کر، ان کو بھی جذب فرما کر، ان کو بھی اولیاء صدیقین کی خط انتہا عطا فرما دیں۔ غرض یہ کہ میرے دوستو عزیزو، یہ جو آیت میں نے تلاوت کی تو ذکر سے سب معلوم ہے، سب کو بتاتے رہتے ہیں کہ ذکر سے مراد نہ صرف یہ کہ اللہ کو یاد کرنا، اللہ اللہ کرنا، احکامات کی پابندی کرنا، اور ضروری چیز منہیات، یعنی خدا تعالیٰ نے جن باتوں سے منع فرمایا ہے ان سے 100% اجتناب کرنا، اور اگر خطا ہو جائے تو توبہ اور استغفار کر کے معافی مانگ کر پھر سے متقی ہو جانا، پھر سے اپنے ذکر کو کامل کر لینا۔ میرے شیخ رحمہ اللہ فرماتے تھے ان المستغفرین نزلوا بمنزلۃ المتقین، کہ جو مستغفر ہوتا ہے وہ متقی ہوتا ہے، جو خطا ہوتی ہے اس پر فوراً معافی مانگ کر رونا دھونا کر کے۔ میرے شیخ الحدیث شیخ العلماء حضرت مولانا شاہ عبد المتین صاحب دامت برکاتہم فرماتے ہیں، یہ رونا اور دھونا، یہ یوں تو رونا دھونا محاورہ ہے کہ بھئی رو دھو رہے ہیں، بیٹھے ہوئے رو ہی رہے ہیں، مراد یہ کہ روئے جا رہے ہیں، لیکن یہ میرے شیخ نے اس کا بریک اپ بتا دیا کہ رونا دھونا، کہ رونے سے انسان دھل جاتا ہے، اس کا دل دھل جاتا ہے، سر سے پیر تک وہ دھل جاتا ہے۔ میرے شیخ فرماتے تھے کہ سمندر کا سمندر نہا لو لیکن پاک نہیں ہوگے، چند آنسو بہا لو دل سے، اللہ سے، اللہ تعالی سے معافی مانگ لو اور ندامت کے ساتھ معافی مانگ لو، چند آنسو ہو سکے تو نکالو، حتیٰ کہ اگر آنسو نہ نکل پائیں تو ابکو فإن لم تبکو فتباکو، کہ رو، حدیث شریف میں آتا ہے کہ رو، اپنے گناہوں پر، خطاؤں پر رو، لیکن اگر رونا نہ آئے تو رونے والی شکل ہی بنا لو، تمہارا کام بن جائے گا۔ تو بھائی آنسو تو ہمارے اختیار میں نہیں ہے، لیکن بھائی ہم نقل ہی کر لیں رونے کی، تو انشاءاللہ وہ بھی معاف ہو جائے گا، وہ بھی مستغفر ہے، وہ بھی متقی ہے۔ میرے شیخ رحمہ اللہ فرماتے تھے متقی رہنا انتہائی آسان ہے، کہ جیسے کہ باوضو رہنا آسان ہے کہ وضو ٹوٹ جاتا ہے فوراً انسان اٹھ کے وضو کر لیتا ہے، اسی طرح خطا ہو گئی تو ہم فوراً معافی مانگ لیں، انشاءاللہ ہم بھی متقیوں کی ہی صف میں داخل رہیں گے انشاءاللہ تعالی. اللہ تعالی ہم سب کو توفیق عطا فرمائے. اب باقی یہ ہے کہ حدیث شریف کی جو میں نے تلاوت کی ہے اس میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ذکر کرنے والا اور ذکر نہ کرنے والا اس کی مثال زندہ اور مردہ کسی ہے. یعنی جو آدمی ذاکر ہوتا ہے اللہ کو یاد کرتا ہے صبح شام اور خدا تعالیٰ سے غفلت نہیں کرتا اس کی مثال ایسی ہے جیسے کہ وہ زندہ ہے. حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب ایمان لائے تو اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں ان کے لیے یہ آیت نازل فرمائی جس کا جز ہے اومن کا نمتن فاح یہ نہ ہو. کیا آپ نے نہیں دیکھا, آپ نہیں جانتے کہ ہم نے ایک مردہ کو حیات عطا فرمائی. پہلے کافر تھے, ایمان لائے ان کو زندہ تھے جو ہے اللہ تعالیٰ نے تشبیہ دی, اب یہ زندہ ہو گیا, دل زندہ ہو گیا. تو اسی طرح سے ذکر کرنے والا میرے دوستوں وہ ایسا ہے جیسے کہ وہ زندہ ہے, اس کی روح زندہ ہے. اور غیر ذاکر یعنی غافل آدمی جو اللہ اللہ نہیں کرتا, صبح شام شیخ کا بتایا ہوا ذکر نہیں کرتا, تلاوت پابندی سے نہیں کرتا, مناجات مقبول ہے, تلاوت ہے, چار تسبیحات ہیں, اتنی مختصر مختصر شیخ نے یہ معمولات بتائے ہیں, لیکن افسوس کے بعض لوگ اس میں بہت زیادہ غفلت کا شکار ہیں, اس میں کرتے ہی نہیں اور ساتھ میں اطلاع بھی نہیں کرتے. کیونکہ اطلاع کیسے کریں جب غفلت کرتے ہیں تو غفلت کرتے ہیں تو بھائی اطلاع کرو تاکہ انشاءاللہ تمہیں کوئی شیخ ایسی تدبیر بتا دے گا, کوئی تدبیر الہامی کر دے گا کہ انشاءاللہ پھر ذکر کرنے لگ جاؤ گے. تو اطلاع تو کرے, اطلاع بھی نہیں کرتے اور غفلت بھی شدید کرتے ہیں ذکر میں, تو سمجھ لو کہ بھائی دل مردہ رہے گا اور دل میں نور نہیں آنے پائے گا. اور اس کا نقصان یہ ہوگا کہ آہستہ 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 گناہوں میں ابتلا ہونا شروع ہو جائے گا. اس لیے کہ گناہ سے دل میں کھٹک پیدا ہوتی ہے, دل میں ظلمت پیدا ہوتی ہے, اور جو دل نور کا عادی ہوتا ہے یعنی ذکر کا عادی ہوتا ہے وہ ذرا سا بھی گناہ ہوتا ہے. میرے شیخ رحمہ اللہ فرماتے تھے کہ ذاکر کی مثال ایسی ہے جیسے کہ اس کے دل کا ترازو سونے کے ترازو سے بھی زیادہ حساس ہو جاتا ہے صحبت اولیاء سے اور ذکر اللہ کی برکت سے. صحبت اولیاء اور ذکر اللہ کی برکت سے اس کا دل اتنا حساس ہو جاتا ہے جیسے کہ سونا تولنے والی ترازو بھی. ایک سنار صاحب نے حضرت سے عرض کیا کہ جب ہم سونا تولتے ہیں تو اپنی سانس بھی روک لیتے ہیں تاکہ کہیں سانس کی ہوا کے دباؤ سے بھی ترازو بھاری نہ تول لے. سونا خریدتے وقت ہم اتنی احتیاط کرتے ہیں کہ ہماری سانس بھی ہم روک لیتے ہیں. میرے شیخ رحمہ اللہ فرماتے تھے کہ جو صحبت اولیاء میں رہتا ہے اس کا عادی ہوتا ہے اور ذکر اللہ کرتا رہتا ہے اس کا قلب نور کا ایسا ہی عادی ہو جاتا ہے کہ اس کا دل سونے کی ترازو سے بھی زیادہ حساس ہو جاتا ہے. اور جو صحبت اولیاء کی اہتمام نہیں کرتا, آنا جانا نہیں رکھتا, ساتھ نہیں رہتا شیخ کے اور ذکر میں غفلت کرتا رہتا ہے, میرے دوستو اس کا دل کا ترازو اس ترازو کی مانند ہے جس میں کوئلہ تولا جاتا ہے. لکڑی کی بڑی سی ترازو ہوتی ہے جس میں 2-3 کلو ڈال دو پتہ بھی نہیں چلتا, وہ ہلتا بھی نہیں ہے. تو گناہ بڑے بڑے گناہ وہ شخص پھر پی جاتا ہے اور اس کو احساس بھی نہیں ہوتا کہ ہم گناہ کر رہے ہیں. اللہ تعالی ہم سب کو معاف فرمائے اور اللہ تعالی ہم سب کو ذکر کامل کی توفیق عطا فرمائے اور شیخ کے بتائے ہوئے اذکار کی بھی پابندی کرنے کی مجھ کو بھی ہم سب کو توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین وصلی اللہ علی نبی کریم. اللہ تعالی معاف فرمائے. وعن مرداس الاسلمی رضی اللہ تعالی عنہ قال قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم یذهب الصالحون الاول فالاول وتبقى حفالة كحفالة الشعير او التمر لا يباليهم الله بالا لا يباليهم الله بالا. رواہ البخاری. حضرت مرداس اسلمی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ نیک بخت لوگ یکے بعد دیگرے مرتے جاویں گے اور باقی رہیں گے ردی اور بیکار یعنی برے اور بدکار, مانند جو کی بھوسی یا کھجور کی بھوسی کے جن کی اللہ تعالیٰ کوئی پرواہ نہیں کرتا. اللہ پیارے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی پیاری سنتوں میں معاشرت کی چند سنتوں کا بیان ہے. سلام کرنا مسلمانوں کے لیے بہت بڑی سنت ہے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی بہت تاکید فرمائی ہے. اس سے آپس میں محبت بڑھتی ہے. ہر مسلمان کو سلام کرنا چاہیے, یعنی منہ سے سلام کرنا, السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ, یہ پورا سلام ہے. تو یہ پورا سلام کرنا چاہیے, خواہ اسے پہچانتا ہو یا نہ پہچانتا ہو, کیونکہ سلام اسلامی حق ہے, کسی کے جاننے اور شناسائی پر موقوف نہیں. نشرتی فی ذکر نبی الحبیب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم میں آپ کے معقولات اور مشروبات اور مرکوبات کا بیان ہے. زریرہ یعنی ایک قسم کا مرکب عطر. حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتی ہیں کہ میں نے حج وداع میں آپ کے احرام باندھنے کے وقت, یعنی احرام باندھنے سے پہلے, اور احرام کھولنے کے وقت, یعنی احرام کھولنے کے بعد, جب آپ فارغ ہوئے تھے, آپ کو اپنے ہاتھ سے زریرہ کی خوشبو لگائی. الحمدللہ رب العالمین, والصلاة والسلام على سید الانبیاء والمرسلین وعلى آلہ واصحابہ اجمعین. ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنکونن من الخاسرین. ربنا هب لنا من ازواجنا وذرریاتنا قرۃ اعین واجعلنا للمتقین اماما. یا حی یا قیوم برحمتک استغیث, اصلح لنا شأننا كله ولا تکلنا الى انفسنا طرفة عین. اللهم ارحمنا بترك المعاصي ولا تشقنا بمعصيتك. اللهم ألهمنا رشدنا فأعذنا من شرور أنفسنا. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. يا الله جو کچھ عرض کر دیا اپنے فضل سے قبول فرما, اس کی کوتاہی تقصیرات کو معاف فرما. اے اللہ مجھے بھی سب مسلمانوں کو عمل کی توفیق نصیب فرما. اللہ ہم میں سے جو بیمار ہیں ان کو صحت کامل عاجلہ مستمرہ عطا فرما. جو دنیا سے ہمارے والدین رشتہ دار وغیرہ دنیا سے چلے گئے مسلمان, اے اللہ ہم سب کی بے حساب مغفرت فرما. اللہ بنی آدم سے لے کر قیامت تک کے آنے والے سب مسلمانوں کی بے حساب مغفرت فرما دے. اللہ ہم سب کا خاتمہ ایمان پر مقدر فرما دے. اللہ اسلام کامل اور ایمان کامل پر جینا اور مرنا نصیب فرما. طریق قادر پر جینا مرنا نصیب فرما. یا اللہ طریق قادر پر جینا مرنا نصیب فرما. یا اللہ 100% صراط مستقیم عطا فرما, اپنے اقابر کا طریق عطا فرما. الہ العالمین جو بے روزگار ہیں ان کو آسان حلال بابرکت روزی عطا فرما. جو پریشان حال ہیں ان کی پریشانی کو دور فرما. اے اللہ مقروضوں کے قرض کی ادائیگی کا سبب بنا دے. اے اللہ اسباب بنا دے, جلد از جلد ان کے قرض ادا کروا دے. اور جس کا پیسہ کسی کے قبضے میں, اللہ اپنی مہربانی سے اس کو توفیق عطا فرما دے کہ دنیا ہی کے اندر وہ توبہ کرے. اور اللہ اس کو توفیق عطا فرما کہ جو کچھ اس کے اوپر ذمہ ہے اللہ اس کو وہ ادا کر دے. اے اللہ جتنے جو بے اولاد, اے اللہ جتنے بچے رشتوں کے لیے ہیں, اللہ رشتوں کے انتظار میں, اے اللہ ان کو نیک صالح اللہ والے محبت والے رشتے عطا فرما. بے اولادوں کو نیک اور صالح اولاد سے نواز دے. اور اے اللہ ہمارے فلسطینی بھائیوں اور غزہ کے بھائیوں کے اور تمام مسلمانوں کے, اے اللہ جو جو ان کے اوپر مظالم ہو رہے ہیں, اے اللہ ان کی مدد و نصرت فرما. ظالموں سے ان کو نجات عطا فرما. اور اے اللہ دشمنوں کو نیست و نابود فرما. ان کی طاقت کو چکنا چور فرما دے. اے اللہ ان پر دردناک عذاب نازل فرما دے. اے اللہ ان کو عبرتناک بیماریوں میں اور مہلکات میں مبتلا کر دے. اے اللہ ان کو ذلیل و خوار کر دے. اے اللہ ان کو بالکل نیست و نابود کر دے. اور اے اللہ ہم مسلمانوں کو اصل ضرورت تو اس بات کی ہے, اور یہی کامیابی کی دلیل ہے کہ ہم مسلمان دین پر اکٹھے ہو جائیں. استقامت دین پر ہم سب کو عطا فرما دے. دین پر ہم سب مسلمانوں کو استقامت عطا فرما دے. اور ہم سب کو اتحاد اور اتفاق نصیب فرما دے. اے اللہ ہمارے ایمان کو کامل فرما دے, ہمارے ایمانوں کو مضبوط فرما دے. اے اللہ دشمنوں کے مقابلے میں ہم کو طاقت عطا فرما, غلبہ عطا فرما. اسلام کو مسلمانوں کو غلبہ عطا فرما. اور دشمن کو نیست و نابود کر دے اور مغلوب کر دے. ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم. وتب علینا انک انت التواب الرحیم. اور جو جو کچھ ہمارے ذمے ہے ان حالات کے اندر اللہ کے دین پر استقامت بھی اور جو کچھ علماء کرام فرما رہے ہیں کہ جس جس طرح سے چلنا ہے اے اللہ اس سب کی ہم سب کو توفیق عطا فرما. سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین وصلی اللہ علی النبی الکریم برحمتک یا ارحم الراحمین. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.
وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.